پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں یہاں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے روس کی میزبانی میں 18 مارچ کو افغان کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں افغان حکومت، طالبان، امریکہ، چین اور پاکستان کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ کی نئی انتظامیہ بھی افغان تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے تحت افغان امن کانفرنس بلانے پر زور دے رہی ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ افغان حکومت ماسکو اور ترکی میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کرے گی۔ تاہم ابھی تک طالبان کی جانب سے اس کانفرنس میں شرکت سے متعلق کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ دوحا میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر سے کچھ اراکین ماسکو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ واضح رہی کہ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینیتھ میکنزی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے موسم بہار کے دوران افغانستان میں لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے اور طالبان بڑے شہروں پر حملے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 20 سال سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ لاس اینجلس ٹائمز نے جنرل میکنزی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ امن سمجھوتا طے کیے بغیر افغانستان سے فوجیں واپس بلا لیتا ہے تو ان کے خیال میں افغان حکومت کو شہروں اور قصبوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنرل میکنزی نے ہفتے کے روز کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں افغان امن عمل اور سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکی امداد پر بات چیت ہوئی۔ ادھر نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو اس بارے میں سخت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا امریکہ کو افغانستان سے باقی 2500 فوجیوں کو 1 مئی سے پہلے واپس بلا لینا چاہیے یا پھر افغانستان میں ان کی موجودگی برقرار رکھنی چاہیے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے ساتھ تعلقات ابھی بھی برقرار ہیں اور جنگ سے دوچار ان کے ملک سے امریکی افواج کے جلد بازی میں کیے گئے انخلا سے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو ہفتے کو دیے جانے والے انٹرویو میں مسعود اندرامی کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی اشتراک سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو اب تک قابو میں کر رکھا ہے، جن میں دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک گروہ بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن جمعے کے روز منعقد ہونے والے امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل گروپ کوارٹ کے ورچوئل اجلاس کے نتائج سے مطمئن ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک نے اسے ایک اہم واقعے کے طور پر دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے جمعے کے روز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈو پیسیفک خطہ باہمی تعاون کے لیے ایک اہم میدان بننے جا رہا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں چین کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈو پیسیفک خطے میں ان ملکوں کے درمیان تعاون کا مقصد چین کے بڑھتے اثرات کو روکنا ہے۔ میانمار میں اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 39 افراد کو ہلاک کر دیا، ان میں سے 22 کا تعلق مرکزی شہر ینگون سے تھا۔ اطلاعات کے مطابق فوجی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں یہ سب سے خونی دن تھا۔ فوج نے میانمار میں 1 فروری کو بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے سیاسی قیدیوں کی وکالت کرنے والے گروپ کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ینگون کے نواحی علاقے میں مظاہرین پر گولی چلائی۔ حکام نے اس علاقے میں مارشل لاء نافذ کر دیا ہے۔ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر حکام نے وبا سے متاثر علاقوں میں جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ صوبائی حکام کی طرف سے متعدد شادی ہالز اور ریستورانوں کو پابندیوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں حکام نے فیس ماسک لازمی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان میں اب تک 6 لاکھ سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 13,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے. میانمار میں اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 39 افراد کو ہلاک کر دیا. ان میں سے 22 کا تعلق مرکزی شہر یانگون سے تھا. حکام نے اس علاقے میں مارشل لا بھی نافذ کر دیا ہے. روس نے افغانستان میں فروغ امن کے لیے سفارتی بنیادوں پر کوششوں کے حوالے سے 18 مارچ سے ماسکو میں شروع ہونے والی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز بشمول افغان حکومت، طالبان، امریکہ، چین اور پاکستان کی حکومتوں کو مدعو کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینت مکینزی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے موسم بہار کے دوران افغانستان میں لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے. ادھر نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو اس بارے میں سخت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا امریکہ کو افغانستان سے باقی 2500 فوجیوں کو 1 مئی سے پہلے واپس بلانا چاہیے یا پھر افغانستان میں ان کی موجودگی برقرار رکھنا چاہیے. اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور پینٹاگون کے سربراہ لائیڈ آسٹن اتحادی ممالک، جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کے ایشیا کے ممالک کے دورے کا مقصد امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ فوجی تعاون کو آگے بڑھانا اور چین کے مقابل قابل اعتماد طریقہ کار اپنانا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں کچھ رپورٹوں کے ساتھ. روس نے افغانستان میں فروغ امن کے لیے سفارتی بنیادوں پر کوششوں کے حوالے سے 18 مارچ سے ماسکو میں شروع ہونے والی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز بشمول افغان حکومت، طالبان، امریکہ، چین اور پاکستان کی حکومتوں کو مدعو کیا ہے. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ماسکو اور ترکی میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کرے گی، تاہم طالبان کی جانب سے تاحال کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آیا. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے باعث نہ صرف سیکیورٹی صورتحال بلکہ معیشت بھی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
روس کی جانب سے اس کانفرنس میں پاکستان، چین، امریکہ، افغانستان اور طالبان کو مدعو کیا گیا ہے. واضح رہے کہ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کی کاروائیاں عروج پر ہیں. گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک مراسلے کے ذریعے افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی پر واضح کیا تھا کہ امریکہ 1 مئی تک افغانستان سے فوج کے مکمل انخلا کے علاوہ دیگر آپشنز بشمول عبوری حکومت کے قیام پر بھی غور کر رہا ہے. ماہرین کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کے خط کے حوالے سے کابل میں دو رائے پائی جاتی ہیں. حکومت سے باہر سیاستدان سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں 4 دہائیوں سے جاری خونریزی اور کشمکش کا واحد حل بین الاقوامی سطح پر بڑی نشست کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. کابل میں مقیم ڈاکٹر محمد اشرف غنی کے سابق ترجمان نجیب اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ صدارتی ٹیم اینٹنی بلنکن کے خط کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور آمرانہ تجویز قرار دیتی ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ امپوز کیا ہوا امن معاہدہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتا. انتخابات کے بغیر کسی بھی صورت حکمرانی یا حکومت منتقل نہیں ہو سکتی. اب جبکہ اکثریت سیاسی پارٹیاں، سیاستدان اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل طاقتیں اس پروپوزل کے حق میں ہیں تو صدر غنی اپنی مخالفت کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ پائیں گے.
تجزیہ نگاروں کے مطابق ماسکو میں ہونے والی کانفرنس افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک ٹیسٹ کیس ہے. افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کرنا ہے.
علی زاد سرتور کوشش کر رہی ہے 1 مئی تک عبوری حکومت قائم کیا جائے جس میں طالبان ہو، سابق مجاہدین جو سیاسی گروپ سے افغانستان میں وہ ہو، حکومتی لوگ ہو، تاکہ سب کو اکٹھے ہو کر ایک دو سالہ یا کچھ مدت کے لیے ایک حکومت قائم کیا جائے.
لامار یونیورسٹی میں شعبہ صحافت سے منسلک اور امریکی امور کے ماہر پروفیسر اویس سلیم کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان کے انخلاء کے باعث وہاں نہ صرف سیکیورٹی بلکہ معاشی طور پر بھی بہت چیلنجز سامنے آنے کا خدشہ ہے. ماہرین ماسکو کانفرنس کو اپریل کے مہینے میں بلائے جانے والی استنبول کانفرنس کی ریہرسل کے طور پر دیکھتے ہیں. اگر روس میں فریقین کے درمیان جنگ بندی اور عبوری حکومت کے قیام جیسے معاملات خوش اسلوبی کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں عالمی برادری کو افغانستان کے حوالے سے کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے پشاور کے پولیس تھانے میں ایک کم سن طالب علم کی پر اسرار ہلاکت کی شدید الفاظ میں مسمت کرتے ہوئے اس کی فوری عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور کے ورسک روڈ کے رہائشی ساتویں جماعت کے طالب علم کے والد کو بتایا گیا تھا کہ شاہ زیب کو ایک دکاندار کی شکایت پر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا جہاں پر اس نے خودکشی کی، مگر لڑکے کے والد نے پولیس کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اس واقعے میں تھانے کے سربراہ اور پولیس محرر کے خلاف مقدمہ درج کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمان کو آج سوموار کے روز مقامی عدالت میں پیش کر کے مزید تحقیقات کے سلسلے میں ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد اپنی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستان کی انسانی حقوق کمیشن نے پشاور کے ایک تھانے میں 14 سالہ طالب علم کے پراسرار ہلاکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوئی ایک ٹویٹ پیغام میں اس کی پوری عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کی شام پشاور صدر کی پولیس تھانے میں ایک کمسن لڑکا پراسرار طور پر ہلاک ہوا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ورسک روڈ کے ساتویں جماعت کا رہائش شاہ زیب ولی خیال اکبر کو ایک دکاندار کی رپورٹ پر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا جہاں پر اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ لڑکے کے والد نے پولیس کی موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹے کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی ہدایت پر انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے متعلقہ تانے پہنچ کر نہ صرف پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا بلکہ انہوں نے ایس ایچ او اور متعلقہ محرر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش اور صوبائی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر محمود جان بھی وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ لڑکی کے گھر جا کر نہ صرف ان کے والد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ انہیں ذمہ دار اہلکاروں کو کراروا کی سزا دینے کا یقین دلایا۔ پشاور کی ایک سینئر وکیل اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم نور عالم خان ایڈوکیٹ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک بچہ ہے اور قانون کے مطابق ایک تو اس کو جو ہے حوالات میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ 18 سال سے کم ہے۔ اس کو ایک ایسے کمرے میں رکھنا کہ وہاں پر کوئی بھی پولیس آفیسر نہ ہو اور اس کو یہ حالات پرووائڈ کرنا کہ وہ اس کو وہ کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ لوکل پولیس پر عائد ہوتی ہے۔
تانے کے احاطے میں ہلاک ہونے والے کمسن شاہ زیب کا نماز جنازہ سوموار کو ہوا جس میں دیگر لوگوں کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی محمود جان اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ڈپٹی اسپیکر محمود جان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک قابل افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ہم سب کے بچے ہیں۔ رات کو آئی جی پی صاحب یہاں پر خود آئے تھے موقع پہ اور جیسے ہی سی ایم صاحب کو اور آئی جی صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے سب سے پہلا کام ایس ایچ او کو بیہائنڈ دا بارز اور اس کے خلاف ایف آئی آر، اس کے بعد سی ایم صاحب اور آئی جی پی صاحب نے بات کی اور یہ جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا۔ اس میں ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ اس بچے کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو انشاءاللہ سزا ملے گی اور اس بچے کو انصاف ملے گا۔
اس موقع پر پشاور کی سینئر پولیس آفیسر یاسر افریدی نے کہا،
یہی نیگلیجنس ہے، اس کی وجہ سے ہی تو یہ چیز ہوئی ہے، اگر یہ نیگلیجنس نہ ہوتی تو یہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں آپ سب کو یہ یقین دلاؤں کہ گورنمنٹ کی انسپکٹر جنرل پولیس کی جو انسٹرکشنز ہیں اس میں جوڈیشل انکوائری مقرر کر دی گئی ہے، جو بھی جہاں پہ بھی جس چیز کی بھی کمی یا کوتاہی تھی یا جس کی بھی نیگلیجنس تھی وہ اپنی انجام کو ضرور پہنچے گا۔
ادھر اس واقعے میں گرفتار تانے کے ایس ایچ او اور محرر کو پشاور کی ایک عدالت میں سوموار کے روز پیش کر دیا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی صاحبزادی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جان کو ملنے والی دھمکیوں پر خدشات کا اظہار کیا ہے، جس پر پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں میں نوک جھونک تو چلتی ہے لیکن جان کی دھمکیوں کے پیغامات کو حکومت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے حفاظت اقدامات کو بہتر کر کرنا چاہیے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر میں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعے کے روز منعقد ہونے والے امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل گروپ کوارڈ کے ورچوئل اجلاس کے نتائج سے مطمئن ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک نے اسے ایک عام واقعے کے طور پر لیا. انہوں نے یہ بات نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران کہی. انہوں نے جمعے کے روز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈو پیسیفک خطہ باہمی تعاون کے لیے ایک اہم میدان بننے جا رہا ہے. اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں چین کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈو پیسیفک خطے میں ان ملکوں کے درمیان تعاون کا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، آسٹریلیائی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور جاپانی وزیر اعظم یوشی ہیدے سوگا نے کواڈ کے پہلے ورچوئل سربراہ اجلاس میں شرکت کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے انڈو پیسیفک خطے، کووڈ 19، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے انڈو پیسیفک ممالک میں کورونا ویکسین کی شدید قلت کو دور کرنے کے لیے ایک بڑے پروگرام کا اعلان بھی کیا. صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہمارا خطہ عالمی قانون کی حکمرانی کے تحت تمام آفاقی اقدار کا پابند اور جبر سے آزاد ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اشارہ چین کی جانب تھا. چاروں رہنماؤں نے ہفتے کے روز امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ایک مشترکہ مضمون میں اس بات پر زور دیا کہ تمام ممالک کو آزاد، جبر سے پاک اور اپنی پسند کی سیاست اختیار کرنے کا اہل ہونا چاہیے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشترکہ بیان میں اگرچہ چین کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ واضح ہے کہ خطے میں چین کے بڑھتے اثرات پر تبادلہ خیال ہوا ہے. بین الاقوامی امور کے ایک سینئر تجزیہ کار رحیس سنگھ کہتے ہیں کہ جب کواڈ کا قیام عمل میں آیا تھا تو انڈو پیسیفک میں آزادانہ رسائی اور بحری سلامتی پر زور دیا گیا تھا.
تو وہ شبد بھلے نہ آئے، وہ واقعے میں چائنا شبد کا پریوگ بھلے نہ ہی کیا جائے، بٹ ایک جو انڈر کرنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ چائنا کو ان سرکل کرنے کی ہے، چائنا کو گھیرنے کی ہے، چائنا کے ایکسپینشنسٹ پالیسی کو روکنے کی ہے.
ان کے مطابق چین اس خطے میں ایک چیلنج بنا ہوا ہے اور جنوب ایشیائی ملکوں میں اس سے خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے. ان کے خیال میں کواڈ خطے میں چین کے اثرات کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. مذکورہ چاروں ممالک خطے کی بڑی طاقت سمجھے جاتے ہیں اور یہ کہ وہ جمہوری ملک ہیں.
یہ لوگوں کو زیادہ فیلڈ میں سرکشن دے سکتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو آگے لے جا سکتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز بھی انہی کی لیڈرشپ میں آگے بڑھنا چاہیں گے، اس لیے سفلتا ضرور ملے گی.
رحیس سنگھ مزید کہتے ہیں کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس خطے میں بھارت کو ساتھ لیے بغیر کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ چین کے بڑھتے اثرات کو روکنے کے لیے بھارت کو بہت اہمیت دے رہا ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ چین کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت خطے میں بہت زیادہ سرگرم ہو رہا ہے اور سب کے ساتھ مل کر قیادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے ان کے الفاظ میں چین کے اقدامات میں بھارت کے خلاف جارحیت نظر آتی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینت مکنزی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے موسم بہار کے دوران افغانستان میں لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے اور طالبان بڑے شہروں پر حملے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں 20 سال سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا. لاس اینجلس ٹائمز نے جنرل مکنزی کے حوالے سے بتایا کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ امن سمجھوتا طے کیے بغیر افغانستان سے فوجیں واپس بلاتا ہے تو ان کے خیال میں افغان حکومت کو شہروں اور قصبوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جنرل مکنزی نے ہفتے کے روز کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں افغان امن عمل اور سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکی امداد پر بات چیت ہوئی. ادھر نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن کو اس بارے میں سخت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا امریکہ کو افغانستان سے باقی 2500 فوجیوں کو 1 مئی سے پہلے واپس بلا لینا چاہیے یا پھر افغانستان میں ان کی موجودگی برقرار رکھنا چاہیے. ادھر افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے اہلکاروں نے ہیومن رائٹس واچ کے اس بیان کی تائید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان کے حراستی مراکز میں قیدیوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں. کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار کا کہنا ہے کہ جن افغان فوجیوں کو طالبان کی قید سے رہا کیا گیا ان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ زیر حراست افراد پر تشدد روا رکھا جاتا ہے. اندار کہتے ہیں کہ قیدیوں کو اندھیرے اور گرمی میں بھوکا رکھا جاتا ہے اور انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں منہ اور آنکھیں باندھی جاتی ہیں اور ان سے جانوروں کی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کا ملک بھر میں کوئی خفیہ قید خانہ نہیں اور نہ ہی قیدیوں پر کوئی تشدد کیا جاتا ہے. افغانستان کے وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے ساتھ تعلقات ابھی بھی برقرار ہیں، ان کے جنگ سے دو چار ملک سے امریکی افواج کے جلد بازی میں کیے گئے انخلا سے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو ہفتے کو دیے جانے والے انٹرویو میں مسعود اندرابی کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی اشتراک سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو اب تک قابو میں کر رکھا ہے، جن میں دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک گروہ بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ میں دیے گئے انٹرویو کے دوران مسعود اندرابی نے مزید کہا کہ امریکی افواج کی جلد بازی میں انخلا سے یقینی طور پر دہشت گردوں سے دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ افغان وزیر داخلہ کی طرف سے یہ انتباہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں طالبان کے ساتھ گزشتہ برس کیے گئے معاہدے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا معاہدے پر نظر ثانی سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تعطل کا شکار امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، افغان صدر اشرف غنی کو خبردار کیا ہے کہ اس معاملے میں تمام آپشنز ابھی بھی موجود ہیں اور یہ کہ افغان حکومت کو اپنے ملک میں امن کے لیے کوششوں میں تیزی لانا چاہیے۔ میانمار میں اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 39 افراد کو ہلاک کر دیا، ان میں سے 22 کا تعلق مرکزی شہر یانگون سے تھا۔ اطلاعات کے مطابق فوجی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں یہ سب سے خونی دن تھا۔ فوج نے میانمار میں یکم فروری کو بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے سیاسی قیدیوں کی وکالت کرنے والے گروپ اے اے پی پی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے یانگون کے نواحی علاقے میں مظاہرین پر گولی چلائی، حکام نے اس علاقے میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ اسد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
گزشتہ ماہ فوجی بغاوت کے بعد سول بالادستی کے حامی افراد کی جانب سے اقتدار پر فوج کے قبضے کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہلاکت خیز کاروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیاسی قیدیوں کی معاونت کی ایک تنظیم نے جو میانمار میں تشدد کا ڈیٹا مرتب کر رہی ہے بتایا کہ اتوار کے دن احتجاج کرنے والوں کے خلاف سب سے مہلک دن ثابت ہوا، اور اس روز فورسز کی کاروائیوں کے دوران 38 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے 34 افراد یانگون میں مارے گئے، جبکہ امدادی گروپ اور مقامی میڈیا کے مطابق 4 دیگر ہلاک تھے ریاست کیچن کے شہر پاکند کے علاقوں باغو اور منڈالے میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ فوجی جنتا نے شورے زدہ دو آبادیوں بلینج تھاریار اور ملحق شویپیتھا میں مارشل لا لگا دیا ہے۔ سرکاری ٹی وی ایم آر ٹی وی پر اتوار کو رات گئے جاری کیے گئے ایک بیان میں پہلی بار اصطلاح مارشل لا کا استعمال کیا گیا، اور اس میں مقامی پولیس کی بجائے مزید براہ راست فوجی کنٹرول کا اعادہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ میانمار کی فوج نے 1 فروری کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سیویلین رہنماؤں کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا تھا یا فوجی جنتا نے انہیں تحویل میں لے کر اقتدار سنبھال لیا تھا۔ سرکاری ٹی وی پر جاری بیان میں اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل نے ملک میں سیکیورٹی بڑھانے اور امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن کے تحت یانگون کے علاقائی کمانڈر کو انتظامی عدالتی فوجی اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں۔ فوجی بغاوت کے مخالف مظاہرین نے یانگون کے تجارتی علاقے میں ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے گہرے سیاہ رنگ کے کور دے کر ہفتے اور اتوار کی رات موم بتیاں جلائیں۔ اس علاقے میں عام طور پر دن کے وقت احتجاج ہوا کرتے ہیں۔ یہ ڈارک ریلیاں منڈالے اور دیگر علاقوں میں بھی نکالی گئیں۔ امدادی گروپ نے بتایا ہے کہ اتوار کے دن کی ہلاکتوں سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فوجی بغاوت کے بعد ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ میانمار میں امن و امان کی صورتحال اور آزاد میڈیا کے خلاف پکڑ دکڑ کی وجہ سے مذکورہ اطلاعات کی تصدیق تقریباً ناممکن ہے، لیکن کئی گروپ بہت محتاط انداز میں جو ڈیٹا مرتب کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق میانمار میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پولیس نے لاشوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور بعض لوگ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طبی عملے اور عارضی طور پر قائم کلینکوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے سخت دباؤ ہے۔ کئی ہسپتالوں پر سیکیورٹی فورسز نے قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں کا طبی عملہ احتجاجاً ہڑتال پر ہے۔ میانمار میں فوج اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں۔ کئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یانگون میں ایک ہجوم میں کئی لوگوں نے سروں پر مضبوط ہیلمٹ لے رکھے ہیں اور ماسک پہن رکھے ہیں، اور وہ ایسے میں سڑک پر بھاگ رہے ہیں جب گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مختلف تراکیب استعمال کی جا رہی ہیں. ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلکاروں کی شیلنگ کے بعد منتشر ہونے والے مظاہرین ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پانی کھول دیتے ہیں. یہ ترکیب عام طور پر آنسو گیس کی شدت کو کم کرنے اور پولیس کو مظاہرین کا پیچھا کرنے یا ان پر گولی چلانے سے روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور دیگر ڈیموکریٹس 1.9 ٹریلین ڈالرز کے امدادی پیکج کو فروغ دینے کے لیے رواں ہفتے متعدد ریاستوں کے دوروں پر جا رہے ہیں. اس پیکج پر صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے دستخط کر دیے تھے. وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ووٹر اس بات کو جان لیں کہ یہ پیکج کس طرح ان کے لیے مددگار ہے اور کیسے انہوں نے ریپبلکنز کی مخالفت کے باوجود اسے منظور کرایا. منگل کے روز صدر بائیڈن مشرقی ریاست پینسلوانیا کے علاقے فلاڈیلفیا میں ڈیلا ویئر کاؤنٹی کا دورہ کریں گے, جہاں انہوں نے نومبر کے انتخاب میں سابق صدر کو شکست دی تھی. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور پینٹاگون کے سربراہ لائٹ آسٹن اتحادی ممالک, جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں, جس میں علاقے میں چین کے اثر و رسوخ میں اضافے اور شمالی کوریا کے خاموش رہنے کے حوالے سے ٹرانس پیسیفک شراکت داری جاری رکھنے کے عہد کا اظہار کیا جائے گا. ان دونوں رہنماؤں کا یہ دورہ آج پیر سے شروع ہو رہا ہے. وہ سب سے پہلے ٹوکیو پہنچ رہے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کے دور اقتدار میں اعلیٰ ترین رہنماؤں کا یہ پہلا باقاعدہ بیرونی دورہ ہے. بلنکن اور آسٹن جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور وزیر دفاع نوبوو کیشی سے منگل کے روز ملاقاتیں کر رہے ہیں, جنہیں 2+2 کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد امریکی وزراء سول روانہ ہو جائیں گے. امریکہ کے معروف تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی تجزیہ کار پیٹریشیا کم کا کہنا ہے کہ ان دو کلیدی وزراء کے دورہ جاپان اور جنوبی کوریا سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جاپان اور جنوبی کوریا کو انتہائی اہمیت دیتی ہے. کم کا کہنا ہے کہ چینی اثر و رسوخ میں اضافے کے پیش نظر یہ دونوں ملک امریکہ کی قریبی اتحادی ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد چین کے خلاف سابق انتظامیہ کی طرف سے روا رکھے جانے والے دباؤ کو جاری رکھتے ہوئے چین پر عائد شدہ محصولات کو جاری رکھا ہے, تائیوان کی جمہوری حکومت کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور چینی صدر شی جن پنگ پر چین میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالی, جبری مشقت اور دیگر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے تنقید کی ہے. امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ چین ہمارے لیے ایک خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے دوروں کے دوران مقصد یہ ہے کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیت بڑھائی جائے اور اس کے لیے جامع حکمت عملی وضع کی جائے, تاکہ چین کے خلاف ایک مضبوط دفاع کو یقینی بنایا جا سکے. ان بیانات کے ساتھ ساتھ امریکہ نے چین کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے. پروگرام کے مطابق وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اس ہفتے کے آخر میں الاسکا میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور اعلیٰ ترین چینی سفارتکار جانگ جی جی سے ملاقات کرنے والے ہیں. اس سے پہلے امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ ان کا ایشیا کے ممالک کے دورے کا مقصد امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ فوجی تعاون کو آگے بڑھانا اور چین کے مقابل قابل اعتماد طریقہ کار اپنانا ہے. وزیر دفاع کی حیثیت سے لائٹ آسٹن اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز ہوائی سے کیا, جو کہ انڈو پیسیفک خطے میں امریکی ملٹری کمانڈ کا مرکز ہے. سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خبر رسائی ادارے اے ایف پی کے مطابق لائٹ آسٹن نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے دورے کا مقصد اتحاد اور شراکت داری کو جنوبی کوریا جائیں گے, صلاحیتوں کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ جب امریکہ مشرق وسطی میں جہادیوں کے خلاف توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا, چین نے تیزی سے اپنی فوج کو جدید بنانا شروع کر دیا تھا. اپنے نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے لائٹ آسٹن نے کہا کہ یوں امریکہ کو چین کے مقابل جو مسابقتی برتری حاصل تھی وہ کم ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو آج بھی مسابقتی برتری حاصل ہے, جسے آنے والے دنوں میں مزید آگے بڑھایا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مقصد یہ ہوگا کہ ایسی صلاحیتیں اور منصوبے موجود ہوں جو چین یا کسی بھی ایسے ملک جو امریکہ پر سبقت لے جانا چاہیں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے قابل اعتبار روک تھام کا لاہ عمل ہوں. اس دورے کے دوران وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جاپان اور جنوبی کوریا میں وزیر دفاع کے ہمراہ ہوں گے. وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا تھا کہ وہ اور وزیر خارجہ بلنکن ایشیا میں اپنے اتحاد مضبوط کرنے کے کام کا آغاز کریں گے اور اتحادیوں کی بات سنیں گے, تاکہ ان کے نقطہ نظر کو جان سکیں. وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا یہ دورہ 4 ممالک امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور بھارت کے کواڈ اجلاس کے بعد ہو رہا ہے. اس صدی کے پہلے عشرے میں قائم ہونے والے کواڈ گروپ کی بنیاد ایک تیزی سے ابھرتے ہوئے چین کے مقابلے میں توازن بنانے پر رکھی گئی ہے. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن 18 مارچ کو قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے ہمراہ ریاست الاسکا میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی اور یانگ جے چی کے ملاقات کریں گے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے ساتھ تعلقات میں ایک سخت نقطہ نظر برقرار رکھنے کی پالیسی کو جاری رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی انتظامیہ زور دے رہی ہے کہ ایسی پالیسی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مؤثر بنانے اور آب و ہوا میں تبدیلی جیسے مسائل پر تعاون سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔
اور آئیے پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا۔ اس موقع پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم دیگر تمام اقسام سے زیادہ مہلک ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میں بدھ کو شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی نئی برطانوی قسم کا نشانہ جو افراد بنے ان میں سے دیگر اقسام سے متاثر ہونے والوں کے مقابلے میں موت کا امکان 64% زیادہ ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
گزشتہ ستمبر میں جنوب مشرقی برطانیہ سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم اب دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل ہونے والی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ قسم کرونا وائرس کی اصل قسم سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دی جانے کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر برازیل میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں ریکارڈ 2286 اموات ہوئی ہیں۔ برازیل کرونا کیسز میں ڈرامائی اضافے کا سامنا کر رہا ہے۔ یہاں وائرس کی P1 قسم نمایاں ہے جو سب سے پہلے گزشتہ نومبر میں برازیل کے شہر مناؤس میں ظاہر ہوئی تھی۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ وائرس کی یہ قسم وائرس کی اصل قسم سے 1.4 سے لے کر 2.4 گنا تک زیادہ پھیلاؤ کی اہلیت رکھتی ہے اور ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جو COVID-19 سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق دنیا بھر میں کرونا کے کل 11,80,00,000 کیسز میں سے 1,12,00,000 سے زائد کیسز برازیل میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایسے میں جب بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو عالمی وبا سے بچانے کے لیے ویکسین لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جانسن اینڈ جانسن کے تیار کردہ ویکسین کی اضافی خوراکیں دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ $4 ارب کی خطیر رقم عالمی ادارہ صحت کے گلوبل ویکسین شیئرنگ پروگرام کوویکس کو بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ پروگرام امیر ملکوں کی مدد سے ویکسین خرید کر تمام ممالک میں غیر جانبداری سے تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ امریکہ میں تحقیقاروں کے گروپ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں انہیں فائزر یا موڈرنا کی ویکسین کی دو کے بجائے صرف ایک خوراک کی ضرورت ہوگی۔ اکثر تحقیقار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک بار کرونا وائرس لاحق ہو چکا ہے تو اس کا مدافعتی نظام زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جو ویکسین لگنے کے بعد تیزی سے اینٹی باڈیز بنانے لگتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر حکام نے وبا سے متاثرہ علاقوں میں جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ صوبائی حکام کی طرف سے متعدد شادی ہالز اور ریستورانوں کو پابندی پر عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں حکام نے فیس ماسک لازمی قرار دیتے ہوئے عوامی مقامات پر سماجی دوری کو لازمی قرار دے دیا۔ پاکستان میں اب تک 600,000 سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 13,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں اتوار کے روز رواں سال میں کرونا وائرس کے یومیہ ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے جن کی تعداد 25,000 سے زائد رہی۔ دنیا بھر میں امریکہ اور برازیل کے بعد کرونا وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھارت میں یومیہ کیسز کی ریکارڈ تعداد، وبا کا گھر سمجھے جانے والی ریاست مہاراشٹر میں لگائے جانے والے لاک ڈاؤن سے ایک روز قبل سامنے آئی۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 1,13,00,000 سے زائد افراد وبا سے متاثر اور 1,58,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں سب سے زیادہ لگ بھگ 23,00,000 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ ناگپور ضلع میں پیر سے لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے کرونا وائرس کے لیے اعلی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اتوار کو کہا کہ وہ پور امید ہے کہ 4 جولائی کے جشن آزادی تک ملک میں روزمرہ معمولات بحال ہو سکتے ہیں، لیکن اس دوران انفیکشن میں نئے اضافے کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہفتے کے روز بھی 30 لاکھ انجیکشن لگائے جا چکے ہیں۔ فاؤچی نے نیوز ٹاک شوز کو بتایا کہ ان کے خیال میں مئی کے آخر تک ویکسین لینے کے خواہش مند افراد ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہوں گے۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ 1 مئی سے صرف مومر افراد ہی نہیں بلکہ تمام بالغ افراد کو ویکسین کے حصول کا اہل ہونا چاہیے۔ امریکی رہنما نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ ممکن ہے کہ ہر خاندان یوم آزادی کے موقع پر چھوٹی تقریبات کے لیے جمع ہو سکیں، لیکن فاؤچی نے خبردار کیا کہ امریکہ میں کرونا کی وبا اب بھی ایک خطرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران روزانہ 50,000 یا 60,000 تک نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN پر انہوں نے موجودہ وقت کو ایک نازک مرحلہ قرار دیا اور یورپ میں کیسز میں ہونے والے اضافے کا باعث یہ تھا کہ وہاں حکام نے کرونا وائرس کی پابندیوں کو کم کیا۔ امریکی ریاستوں کے کچھ گورنروں نے کاروباروں کو معمول کی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے اور اپنی ریاستوں کے مکینوں سے کہا ہے کہ انہیں اب عوام میں چہرے کے ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاؤچی نے فاکس نیوز چینل پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی وائرس پر فتح حاصل کرنے کا اعلان کا وقت نہیں آیا اور ہمیشہ اضافے کا خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 میٹر کا سماجی فاصلہ اور چہرے کے ماسک پہننے سے متعلق ہدایات کی پابندی نہ کرنا ممکنہ طور پر خطرناک ہے، لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ امراض پر قابو پانے اور روک تھام کے مراکز انفیکشن کے نئے کیسز کی تعداد پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پابندیوں کو احتیاط سے ختم کرنا کب ممکن ہو سکتا ہے۔ ناروے کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 3 طبی اہلکار جنہیں حال ہی میں AstraZeneca ویکسین لگائی گئی تھی، خون رسنے، بلڈ کلاٹس بننے اور پلیٹلیٹس میں کمی کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کے کیسز سامنے آنے کے بعد ناروے میں ویکسین لگانے کا عمل جمعرات سے روک دیا گیا ہے، جبکہ ڈنمارک اور آئس لینڈ میں بھی ویکسین کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ ناروے کی میڈیسن ایجنسی سے منسلک سینئر ڈاکٹر سیگرد ہورتیمو کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ وہ ابھی نہیں جانتے کہ مذکورہ کیسز کا تعلق ویکسین سے ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ویکسین بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی 1,70,00,000 لگائی جانے والی خوراکوں پر مشتمل مرتب کردہ تحقیق سے ایسی کسی شکایت کے ثبوت نہیں ملے۔ AstraZeneca کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی کوئی شکایت ویکسین کے آزمائشی عمل کے دوران بھی سامنے نہیں آئی۔ تینوں اہلکاروں کی عمریں 50 سال سے کم ہیں۔ اردن کے ایک اسپتال میں کرونا وائرس سے متاثرہ زیر علاج 7 مریضوں کی آکسیجن ختم ہونے کے سبب ہونے والی اموات کے باعث وزیر صحت کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ خبر رسائی ادارے رویٹرز کے مطابق ہفتے کو دارالحکومت عمان کے سرکاری نیو سالٹ اسپتال کے انتہائی نگہداشت، میٹرنٹی اور کرونا وارڈز میں آکسیجن کی فراہمی منقطع ہوئی۔ ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم بشر الخساوانہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر صحت نذیر عبیدت کو برطرف کر دیا ہے۔ عوام سے معذرت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت واقعے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ دوسری طرف نذیر عبیدت کا کہنا تھا کہ وہ ہلاکتوں کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں جو کہ وارڈز میں آکسیجن کی لگ بھگ 1 گھنٹے تک دستیابی نہ ہونے کے سبب ہوئی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ نے بھی واقعے کے بعد اسپتال کا دورہ کیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اموات کے بعد ہلاک ہونے والے مریضوں کے سراب پر احتجاج سینکڑوں لواحقین کو قابو میں رکھنے کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔
اور کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے پیش کرتے ہیں کچھ اور خبریں۔ امریکہ کے شہر منیاپولس کی شہری حکومت نے گزشتہ برس پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کے اہل خانہ کی جانب سے سول مقدمے کے تصفیے کے لیے 2,70,00,000 دینے کی حامی بھری ہے۔ گزشتہ برس 25 مئی کو جارج فلائیڈ ایک پولیس اہلکار کی حراست میں اس وقت ہلاک ہوئے جب دوران حراست اہلکار نے ان کی گردن اپنی ٹانگ سے دبائے رکھی۔ اس واقعے کی ویڈیو ارد گرد کھڑے شہریوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر پر ڈالی جس کے بعد امریکہ کے کئی شہروں اور دنیا بھر میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
جارج فرائٹ کے اہل خانہ کے وکیل بین کرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ تصویر کی یہ رقم کسی بھی مقدمے میں ادا کی جانے والی تاریخ کی سب سے بڑی رقم ہے. ان کے بقول اس سے یہ پیغام جائے گا کہ سیاہ فام افراد کی زندگی بھی اہم ہے اور غیر سفید فام افراد کے خلاف پولیس کا تشدد بند ہونا چاہیے. سٹی کاؤنسل کی صدر لیزا بینڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ جارج فلائٹ کے خاندان کی آواز پر توجہ دی جائے گی. انہوں نے شہر کی کاؤنسل کی جانب سے جارج فلائٹ کے خاندان سے تعزیت کی اور کہا کہ وہ جارج فلائٹ کے اہل خانہ، ان کے دوستوں اور ان کی پوری برادری کے دکھ میں شریک ہیں. جارج فلائٹ کے اہل خانہ نے گزشتہ برس جولائی میں شہر کے خلاف وفاقی سول رائٹس کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا تھا. اس مقدمے میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پولیس اہلکار ڈیرک شوین اور ان کے تین دیگر ساتھیوں نے جارج فلائڈ کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے حقوق کی پامالی کی اور شہری انتظامیہ نے بے جا تشدد، نسل پرستی اور سزا کے خوف سے مبرہ ثقافت کو فروغ دیا. دوسری جانب جن پولیس اہلکاروں پر جارج فلائڈ کے قتل کا الزام ہے، ان پر مقدمے کے لیے جیوری کے انتخاب کے چوتھے روز سابقہ پولیس اہلکار شوین کے وکیل نے ایک اور جیوری ممبر پر تعصب کے الزام کے تحت اعتراض کیا اور انہیں جیوری سے علیحدہ کرنے کی درخواست دی، جسے منظور کر لیا گیا. جمعرات کو بھی اسی طرح ایک اور جیوری ممبر کو ہٹا دیا گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ وہ جارج فلائڈ کی ہلاکت کی ویڈیو بھلا نہیں سکتی. شوین اور ان کے دیگر ساتھیوں کو پولیس کے محکمے نے اس واقعے کے بعد نوکری سے نکال دیا تھا. اب ان پر جارج فلائٹ کے قتل کا الزام ہے جبکہ ان کے ساتھیوں پر معاونت کے الزامات ہیں.
لنڈن میٹروپولیٹن پولیس فورس کی سربراہ نے اپنے آفیسرز کی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفی نہیں دیں گی. کرسیڈا ڈیک کو پولیس کی اس کارروائی کے سلسلے میں شدید تنقید کا سامنا ہے جو ایک پولیس آفیسر کے ہاتھوں ماری جانے والی ایک خاتون کے لیے رت جگہ اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف کی گئی. سینکڑوں لوگوں نے ہفتے کے روز کرونا وائرس کی پابندیوں کا خیال کیے بغیر ہلاک ہونے والی خاتون کی یاد اور خواتین کے خلاف تشدد پر احتجاج کیا تھا. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے شام میں سزا سے استثناء کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی سطح پر زیادہ اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شام میں عشروں سے جاری تنازع کے خاتمے اور پائیدار امن کے حصول کی کوششوں میں رکاوٹ آئی. شام سے متعلق آزادانہ تحقیقاتی کمیشن نے اپنی تازہ رپورٹ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو پیش کر دی ہے. لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
روس اور ترکی کی سازشی سے گزشتہ سال شمال مغربی شام کے صوبہ ادلب میں فائر بندی کے نتیجے میں مخاصمت میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ ملک میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ ہے. تاہم کمیشن کے سربراہ پالو پنہیرو کا کہنا ہے کہ شام میں پہلے ہی جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے لاکھوں شہریوں کی زندگیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. پنہیرو نے بتایا ہے کہ اس وقت 6 لاکھ سے زیادہ شامی شہری ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں اور بنیادی انسانی ضروریات تک ان کی رسائی بھی محدود ہے. بے گھری کی زندگی گزارنے والوں میں 1.5 لاکھ بچے بھی شامل ہیں. شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور وہاں مسلح جنگجوؤں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کی وجہ سے گرفتاری یا پھر تشدد اور جبر کی حالت میں موت کا خوف غالب رہتا ہے. کمیشن کی رپورٹ میں شامی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر گرفتاریوں، تشدد اور سزائے موت پر عمل درآمد کرتی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں شمار کی جا سکتی ہیں. رپورٹ کے مطابق شام میں جنگجو متحارب فریقوں میں بشمول دہشت گرد تنظیم حیات التحریر، الشام اور داعش کے عسکریت پسندوں نے بھی اپنے حراستی مراکز میں اسی طرح کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. پنہروں نے کہا ہے کہ گزشتہ برسوں میں اقوام متحدہ کے متعدد رکن ملکوں کی مداخلت نے تنازع کو ہوا دی ہے اور اس ملک کی پہلے سے ہی سنگین معاشی صورتحال انتہائی مخدوش ہو گئی ہے. انہوں نے توجہ دلائی کہ لاکھوں افراد کو بنیادی انسانی سہولیات کے فقدان کا سامنا ہے. ان میں خوراک، پانی، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم شامل ہے. پنہروں نے کہا کہ متحارب فریقوں کو دی جانے والی غیر ملکی فنڈنگ، اسلحے اور دیگر امداد نے جنگ کے شعلوں کو مزید ہوا دی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر حسام الدین اعلیٰ نے اس رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 10 سالوں کے دوران متعدد دوسری رپورٹوں کی طرح اس رپورٹ میں بھی غلط معلومات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت شامیوں کو دہشت گرد گروہوں سے بچانے کے لیے گزشتہ 10 برسوں سے نبرد آزما ہے اور اس حقیقت کو تحقیقاتی کمیشن نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ کو تعصب پر مبنی قرار دیا اور کہا کہ ان کی حکومت خود پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بیشتر حصوں میں سیکیورٹی بحال کر دی گئی ہے، دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے اور داخلی طور پر بے گھر افراد کو اپنے آبائی گھروں میں واپس لایا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ ایتھیوپیا کی لڑائی کے مرکزی علاقے ٹگرے میں صحت عامہ کی سہولیات کی تنصیبات میں دانستہ طور پر لوٹ مار کی گئی اور وہاں توڑ پھوڑ کر کے تباہی مچائی گئی۔ ایک فلاحی گروپ نے پیر کے روز بتایا کہ دسمبر کے وسط سے مارچ کے شروع تک صحت کی سہولیات کے 106 مراکز کے سروے سے پتا چلا کہ تقریباً 70% کو لوٹ مار کا ہدف بنایا گیا اور 30% سے زیادہ کو نقصان پہنچا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ صرف 13% مراکز معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد ٹگرے کے 60 لاکھ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے تشویش میں اضافہ ہوا، جہاں لڑائی بدستور جاری ہے اور سرکاری افواج اور ان کے حلیف خطے میں مفرور لیڈروں کی تلاش میں ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے جمعرات کے روز بتایا کہ اتوار 21 مارچ کے روز ایک چھوٹا سیارچہ زمین سے 20 لاکھ کلومیٹر دور سے گزرے گا۔ یہ اس سال کا سب سے بڑا سیارچہ ہوگا جو زمین سے اتنی نزدیک سے گزرے گا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ سیارچے کی جسامت کے برابر یا اس سے بڑے 95% سیارچوں کی فہرست تیار کی جا چکی ہے اور اگلی صدی تک ان میں سے کسی کا بھی زمین سے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں۔ اور امریکی گلوکارہ بیانسے اور ٹیلر سوئفٹ نے 63 گرامی ایوارڈز میں نئی تاریخ رقم کی۔ گرامی ایوارڈز کو موسیقی کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اتوار کے روز امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں گرامی ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف کیٹیگریز میں نامزد فنکاروں میں سے فاتحین کا اعلان کیا گیا۔ بیانسے نے اتوار کے روز مزید 4 ایوارڈز اپنے نام کیے، جس کے بعد وہ گرامی ایوارڈز کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والی خاتون بن گئیں۔ خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ایک تجزیاتی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ کو خبروں میں ہم نے بتایا تھا کہ مارواڑ بلوچستان میں کوئلہ کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی اموات ہوئی ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی میں، جس میں انہوں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں کان کنی کا شعبہ اتنا خطرناک کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ رپورٹ پیش ہے۔
جمعے کو بلوچستان کے ایک کوئلے کی کان میں گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہوا، جس میں 6 مزدور ہلاک ہوئے، جبکہ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد 2 افراد زخمی حالت میں نکالے گئے۔ میڈیا میں رپورٹ ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال بلوچستان کے کانوں میں کام کرنے والے 102 مزدور مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے، لیکن کراچی میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ناصر منصور کہتے ہیں کہ مزدوروں کی ہلاکتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہوئی ہیں۔
اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل اس طرح کے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ جو مارواڑا میں ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو کانکنی ہو رہی ہے وہ آج بھی 100 سال پرانا جو طریقہ کار اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کان کے وہ جس طریقے سے وہ پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور یہ ہر وقت امکان موجود رہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوں۔
تو کانوں کے مالکان ان واقعات کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟
دیکھیے، یہ تو بالکل ڈائریکٹلی ریسپانسیبل ہے۔ جو مائنز ہیں عمومی طور پر گورنمنٹ ان کو ٹھیکے پہ آگے دیتی ہے، تو گورنمنٹ تو انوالو ہے ہی اس کے اندر، لیکن یہ کہ ڈائریکٹلی جو ہے مالکان اس کے لیے ریسپانسیبل ہے، اور ان قتل کے مقدمات انہی کے خلاف قائم ہونے چاہیے اور انہی کو اس کا ریسپانسیبل بنانا چاہیے۔ لیکن یہ آج تک کبھی بھی کسی ایک واقعے کے اندر بھی اس طرح نہیں ہوا کہ مالکان کو اس کا ریسپانسیبل بنا جائے۔
یہ تھے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ناصر منصور۔ دوسری طرف پاکستان مائن اونرز ایسوسی ایشن کے صدر میر بہروز ریکی کا کہنا ہے کہ کانوں میں کام کرنے والے مزدور ان کے اپنے بچوں کی طرح ہیں۔
کوئی بھی مالکان ہے وہ، کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ اپنے گھر کو آگ لگا دے یا گھر کو تباہ کر دے یا اس قسم کے واقعات رونما ہو. یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں اور یہ دلخراش قسم کے ہیں, جتنے ان کو تکالیف ہے اس سے زیادہ ہمیں تکالیف ہے.
یہ ہے کہ اب دنیا بھر میں کانکنی کے شعبے میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے مزدوروں کو زیادہ تحفظ بھی حاصل ہے. ایسا محفوظ نظام آپ لوگوں نے اب تک کیوں نہیں رائج کیا؟
ہمیں تو ابھی تک انڈسٹری کا درجہ بھی نہیں دیا گیا, اور کئی بار کئی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں, اعلیٰ سطحی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. یہ ہم تین تین جنریشنز میں اس کام میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. روڈز ہم خود بناتے ہیں, بجلی ہم خود لاتے ہیں, پانی کا نظام ہم خود لاتے ہیں, تمام ہم ٹیکسز دیتے ہیں, ہیوی قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں, لیکن سرکار کی طرف سے ایسا سچ کوئی ہمیں کوئی مدد نہیں ہوگی.
یہ تھے پاکستان کے مائن اونرز ایسوسی ایشن کے سربراہ میر بہروز ریکی. اس حوالے سے جب بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شوانی سے ماروار واقعے پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے حکومت کی طرف سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے بڑا افسوسناک ہے, مائنز ورکر بہت ہارڈ لیبر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, اور موجودہ بلوچستان گورنمنٹ ایک تو یہ کہ مائنز منرل پالیسی 96 ایئرز بعد ہم نے پالیسی لایا ہے 2019 میں, اس سے قبل تو پاکستان بننے سے قبل کے جو پالیسی تھے وہی چلتی آ رہی تھی ود امینڈمنٹس. دوسرا یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے مائنز ورکرز کے لیے ہم نے انسٹرومینٹس اکوپمنٹ منگوائے ہیں ان کے ریسکیو کے لیے, اور ایک کمشنر ہے جو مائنز ورکر کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اور یہ ہم نے پابند کیا ہے مائنز اونرز کو کہ 2,00,000 روپیہ وہ بھی کمپنسیشن پرووائڈ کریں گے.
تو یہ جو ماروار میں مارے گئے ہیں مائن ورکرز, کیا ان کے خاندانوں کو 2,00,000 دیے جائیں گے سرکار کی طرف سے؟
سرکار 6,00,000 روپے دے گی, 2,00,000 مائنز اونرز ہیں وہ دیں گے, ٹوٹل 8,00,000 روپے کا ان کا فائنینشل اسسٹنس پیکج بن جائے گا.
اچھا, تو غالباً مائنز ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں, اور جب ہم نے ان کانوں کے مالکان کا نقطہ نظر سنا تو ان کا کہنا تھا کہ کانکنی کو صنعت کا درجہ نہیں دیا گیا ہے, سرکار کی طرف سے انہیں کوئی امداد نہیں ملتی ہے, اور انہیں خود رستوں, بجلی, پانی وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. جی
یہ درست پاسٹ میں ہوگا, لیکن موجودہ بلوچستان گورنمنٹ خود جہاں پہ زیادہ مائننگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگ کی سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں, ڈرنکنگ واٹر ہم فراہم کر رہے ہیں, اور بلوچستان میں 3 ماربل سٹیز لورلائی, تالبندین اور خوزدار میں ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور ان ماربل سٹیز میں اور ورد و نواب میں جتنی مائننگ ہوگی ان کا سارا انفراسٹرکچر بلوچستان گورنمنٹ خود ڈیولپ کر رہے ہیں, جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ صنعت کا درجہ آگے جا کے اختیار کرے گا کیونکہ انہیں بلوچستان کو انڈسٹریل فیز میں انٹر کرنا ہے.
یہ تھے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شوانی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
آپ نے ڈارک ویب کی اصطلاح تو سنی ہوگی, اس کے معنی کیا ہیں اور اسے عام طور سے کون لوگ اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ قمر عباس جعفری نے رپورٹ تیار کی ہے, پیش کرتے ہیں.
جب ہم گفتگو کرتے ہیں کرپٹو کرنسی, کمپیوٹر, ویب, تو ایک اصطلاح ڈارک ویب بہت سننے میں آتی ہے. یہ ڈارک ویب کیا ہے, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, اس بارے میں ہم نے IT کے ایک ماہر ہارون بلوچ سے گفتگو کی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈارک ویب کیا ہے.
اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جو ویب ہے, ساری ویب جتنی بھی ہے, وہ ایک گہرا سمندر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے 3 حصے میں اس کے کر دوں, ایک حصہ سطحی سمندر اوپر کی تحت جہاں آپ ایزیلی فلوٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر آسانی سے آپ اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ایک اس سے نیچے سمندر ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیپ سی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہر کوئی ایزیلی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, اس کو آسان طریقوں سے آپ وہاں پر اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, کچھ اسپیشل مینس اور آپ کو اسکلس چاہیے ہوتی ہیں وہاں پر ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. پھر اس سے بھی نیچے ایک بالکل سب سے اینڈ پر سمندر کے ایک اور تہ ہے, لیئر ہے, جسے ہم ڈارک ویب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈارک ویب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایکٹیویٹی کرنا بالکل عام بندے کے لیے, عام اسکل سیٹ کے ساتھ کرنا بہت ناممکن سی بات ہے. اب یہ جو میں 3 آپ کو سطحیں بتائی ہیں, اس میں سے اگر جتنا ایکسس ہم کرتے ہیں نا عام دنیا, یا میں آپ براؤزر کو استعمال کرتے ہوئے, ویب سائٹس کو سرچ انجنس کی مدد سے مختلف سرچ انجنس کے اندر اپنی کوئریز ڈال کر, کی ورڈز ڈال کر ویب سائٹس کو ایکسس کرتے ہیں, ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی یہ صرف 4% ہے, only 4% of the entire web jo maine aapko batayi hai. Baki jo 96% of web hai wo deep web aur dark web hai. Ab deep web jo hai uske andar khas kisam ki activities hoti hai jisme aap government ki authorities ki jo malumat data unse relevant wo deep web ke andar hai. Theek hai, isi tarike se aur banking sector ya fir aapke jo institutions ki websites aur is kisam ka data wo aapka deep web hai. جو کہ درمیانی سطح ہے ہمارے ویب کی. یہ بہت بڑا اس کا حجم ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تقریباً 90% جو ہمارا انٹرنیٹ ہے وہ ڈیپ ویب کے اندر ہے. اب جو ڈارک ویب ہے وہ باقی جو بالکل جو اینڈ پہ ہے اس سمندر کے سب سے گہرائی کا حصہ جو ہے وہ 6% ہے. اب باقی جتنی بھی انلیسٹ ٹریڈ کی میں نے آپ وہ سارا کا سارا اس ویب کے اندر ہوتا ہے. اور ڈارک ویب کو ہم نارمل براؤزرز کے ذریعے ایکسیس نہیں کر سکتے. وہاں پر موجود جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر موجود ہوں جو لوگوں کے کاروبار ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے خاص ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس ٹیکنالوجی کو عام فین زبان میں ٹور براؤزر کہا جاتا ہے. تو ٹور براؤزر کے ذریعے آپ ڈارک ویب کو ایکسیس کرتے ہیں. اور پھر ڈارک ویب کے ذریعے اگر آپ نے مختلف قسم کے بزنسز کو ایکسیس کرنا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کے ایکسچینجز بنی ہوئی ہیں. آپ ان ایکسچینجز کا حصہ بنتے ہیں ٹور براؤزر کے ذریعے. اور ان ایکسچینجز میں جا کر پھر آپ مختلف قسم کی چیزوں کو ایکسیس کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر آپ نے مختلف چیزوں کو ایکسیس کرنا ہے, پرچیز کرنا ہے, اس کی خرید و فروخت کرنی ہے, ٹریڈ کرنی ہے, تو پھر اس کے لیے پھر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس بٹ کوائن ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس ایتھریم ہونا بہت ضروری ہے. ان ایکسچینجز کا بھی آپ کو حصہ ہونا پڑتا ہے.
یہ تھے ہارون بلوچ, قمر عباس چافری, اردو وی او اے واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو بدقسمتی سے غیر ملکی شہریوں اور دوہری شہریت رکھنے والوں کو حراست میں لے کر سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں. دوسرے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ اس وقت متعدد امریکی شہری ایران میں غیر منصفانہ یا غلط طور پر گرفتار ہیں. ان میں سے ایک یونیسف کے سابق عہدیدار باقر نمازی ہیں. ایرانی حکومت نے 84 سالہ ایرانی امریکی کو جو بیمار ہیں گزشتہ برس جیل سے رہا کیا تھا, اس لیے کہ انہیں صحت کے شدید مسائل کا سامنا تھا, لیکن ان پر ملک چھوڑنے کی پابندی لگا دی گئی ہے. باقر نمازی کو 5 سال پہلے اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب وہ اپنے بیٹے سیامک سے ملنے ایران گئے تھے, جو ایک تاجر ہیں اور جنہیں غیر منصفانہ طور پر 2015 میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. باپ اور بیٹے دونوں پر یہ غلط الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک دشمن طاقت سے تعاون کیا ہے. باقر نمازی کی گرفتاری کے 5 سال پورے ہونے پر یرغمالیوں کے امور کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی روجر کارسٹنز نے ٹویٹ کیا کہ آج ایک اور غمگین دن ہے, نمازی خاندان کے دونوں افراد کو رہا کیا جائے اس لیے کہ یہ امریکی خاندان بدستور جدائی کا شکار ہے. 5 سال سے ایران نے امریکی شہری باقر نمازی کو گرفتار کر رکھا ہے, جبکہ ان کا بیٹا سیامک غیر قانونی طور پر ایون کے جیل خانے میں قید ہے. ایران پر لازم ہے کہ انہیں آزادی کے ساتھ باہم ملاپ کی اجازت دی جائے. ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ایران میں امریکی شہریوں کی غیر منصفانہ حراست کو مکمل طور پر اور کھلم کھلا زیادتی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بائیڈن ہیرس انتظامیہ نے اس مسئلے پر ایرانیوں سے رابطہ شروع کیا ہے اور ایک سخت پیغام بھیج رہی ہے. قومی سلامتی کے مشیر سلیم نے کہا کہ ہم طویل عرصے تک ایسی صورتحال کو قبول نہیں کریں گے جس میں وہ غیر منصفانہ اور غیر قانونی طور پر امریکیوں کو اپنی قید میں رکھے. اس انتظامیہ کی یہ ایک اہم ترجیح ہوگی کہ ان امریکیوں کو بحفاظت وطن واپس لایا جائے.
ایران وہ واحد ملک نہیں ہے جس نے غیر منصفانہ طور سے سیاسی فائدے کی خاطر غیر ملکیوں کو حراست میں لے رکھا ہے، اور صرف امریکی ہی اس کا شکار نہیں ہے۔ حال ہی میں امریکہ سمیت 58 ملکوں نے کینیڈا کی قیادت میں ایک اعلان کی توثیق کی جس میں ریاستوں کے تعلقات کے ضمن میں بلا جواز گرفتاری کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس جانب توجہ دلائی کہ من مانی حراست کے طور طریقے کی انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کے تحت پہلے ہی ممانعت کی گئی ہے، تاہم بعض اب بھی ایسا کرتے ہیں اور ہمیں ایک عالمی برادری کے طور پر اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہر ایسی حکومت کو جو منمانے انداز میں غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیتی ہے اور انہیں دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یہ پیغام دیا جائے کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔